बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز رہبر انقلاب اسلامی نے لگوا لی۔ لبنانی فوج کے طاقتور ہونے سے امریکہ خوفزدہ ہے، سید حسن نصر اللہ۔ اور فلسطینی انتظامیہ کے خلاف لگے نعرے، نوجوانوں میں بے حد غم و غصہ۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملکی ساختہ کرونا ویکسین کو ایران برکت کی پہلی ڈوز لگوا لی ہے۔ یہ ویکسین ایران کے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین نے تیار کی ہے، اور حال ہی میں اس ویکسین کے عمومی استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کو ایران برکت ویکسین کی پہلی ڈوز لگوانے کے بعد ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں، تجربات اور کوششوں کے ذریعے ویکسین تیار کی، اور یہ قابل فخر قومی کارنامہ انجام دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بار پھر فرمایا کہ چند ماہ پہلے مجھ سے ویکسین لگوانے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا، لیکن میں نے واضح کر دیا تھا کہ میں غیر ملکی ویکسین نہیں لگواؤں گا اور ایرانی ویکسین کا انتظار کروں گا، کیونکہ ہمیں قابل فخر قومی کاموں کی پوری پاسداری کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اندرون ملک بچاؤ اور علاج کا امکان موجود ہے تو اس سے استفادہ کیوں نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ البتہ ضرورت پڑنے پر ایرانی ویکسین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ویکسین کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں ایرانی ویکسین کی قدر کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی ویکسین لگوانے کے علاوہ میرا اصرار تھا کہ میری باری آنے پر ہی مجھے ویکسین لگائی جائے، اور آج الحمدللہ 80 سال سے زائد عمر کے اور میرے ہم عمر بیشتر افراد ویکسین لگوا چکے ہیں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ آج ہم کئی طرح کی کرونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو ہمارے جوانوں کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ قومی انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ایران سمیت پوری دنیا کے لیے ایک بڑی بلا بن گیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہمارے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین نے کرونا کی وبا شروع ہوتے ہی اس کے انسداد کے لیے دواؤں اور میڈیکل آلات کی تیاری کا کام شروع کر دیا تھا، اور آج ہم کئی طرح کی کرونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو ٹیلی فون کر کے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امیر قطر نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی کی دعا کی۔ فریقین نے اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، ان کی توسیع اور تقویت پر زور دیا۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ ہفتے بھی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈاکٹر رئیسی کو مبارکباد پیش کی تھی۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ کے میڈیا کے خلاف امریکی اقدامات نے آزادی اور آزادی بیان، فریڈم آف ایکسپریشن کے اس کے نعرے کے جھوٹ کو ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے خطاب میں لبنان کے داخلی اور علاقائی امور پر روشنی ڈالی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کی ویب سائٹوں کو بلاک کرنے کا امریکی اقدام امریکی حکومت کے دعووں کو کھوکھلا ہونے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کی ویب سائٹوں کو محدود کرنا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ ان سائٹوں نے قدس کی تلوار نامی آپریشن میں فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور صہیونی دشمن اور تکفیری دہشت گردوں کے خلاف موقف اختیار کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ سائٹیں مذہبی ہیں جن کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم لبنانی فوج کو ملک کی حقیقی سیکورٹی، استحکام و اتحاد کی ضمانت مانتے ہیں۔ ہماری ثقافت میں فوج اس سنہری مثلث کا اہم حصہ ہے جو قوم، مزاحمت اور فوج پر مبنی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنانی فوج کے طاقتور ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہی ہے جو علاقائی ممالک سمیت دنیا کے دوسرے ممالک کی مدد کو لبنانی فوج تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لبنان کی فوج اتنی طاقتور نہ ہو جائے کہ اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائے۔ جمعے کو دسیوں ہزار افراد نے فلسطین کے سرگرم سماجی کارکن نزار بنات کے جلوس جنازہ میں شرکت کی اور فلسطینی حکومت اور محمود عباس کے خلاف نعرے لگائے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے دسیوں ہزار فلسطینیوں نے سماجی کارکن نزار خلیل محمد بنات کے جلوس جنازہ میں شرکت کی، جو فلسطینی انتظامیہ کے سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ عرب 48 ویب سائٹ کے مطابق حماس سمیت فلسطینی تنظیموں نے فلسطینی کارکن کے جلوس جنازہ میں شرکت کرنے کی اپیل کی تھی، جس کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی عوام نے جلوس جنازہ میں شرکت کی اور فلسطینی انتظامیہ نیر محمود عباس کے خلاف نعرے لگائے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم کارکنوں نے بھی فلسطینی عوام سے جلوس جنازہ میں بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی تھی اور اس جرم کی مخالفت کرنے کی درخواست کی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد جنوبی الخلیل علاقے کی مسجد کے باہر سے پروگرام شروع ہوا اور جلوس جنازہ میں شامل نوجوان جوش میں آ گئے اور انہوں نے اے نزار، اے زخمی، تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، اے نزار، اے ہیرو، تجھے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا، لعنت ہو فلسطینی انتظامیہ پر جس نے نزار کو قتل کر دیا، جیسے نعرے لگائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جلوس جنازہ کے دوران فلسطینی نوجوانوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ عوام یہ حکومت نہیں چاہتے۔ یہ وہی نعرے تھے جو عرب ممالک میں ڈکٹیٹروں کے خلاف بیداری اسلامی کے دوران عوام لگا رہے تھے۔ فلسطینی عوام نے نعرے لگائے کہ محمود عباس اقتدار سے بے دخل ہو، یہ عوام کا مطالبہ ہے۔ فلسطینی کارکن نزار بنات کی گرفتاری اور ان کی موت کی خبر پھیلنے کے بعد سے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور حماس نیز، جہاد اسلامی سمیت تمام مزاحمتی تنظیموں نے فلسطینی انتظامیہ کے اس قدم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ یورپی یونین اور امریکی وزارت خارجہ نے بھی اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اس معاملے کی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جب تک دفعہ 370 بحال نہیں ہو جاتی وہ الیکشن نہیں لڑیں گی۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جموں کشمیر کی ہند نواز جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس کے ایک دن بعد محبوبہ مفتی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جب تک جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور دفعہ 370 بحال نہیں کر دی جاتی اس وقت تک وہ الیکشن نہیں لڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں ان کی جماعت جیت بھی جاتی ہے تو بھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم کے ذریعے جموں کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی میٹنگ بلانے پر انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ وادی کشمیر میں لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور لوگ سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر میں الیکشن کرانے سے پہلے بحالی اعتماد کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سے خطے کے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ شام کے جولان کے علاقے پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے فیصلے سے بائیڈن کی حکومت پسپائی اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ امریکی ویب سائٹ فری بیاکان کے مطابق بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ حکومت کے شام کے جولان علاقے کو غاصب سینی حکومت کی جانب سے باقاعدہ اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 2019 میں جولان علاقے پر سینی حکومت کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد 2020 میں سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جولان علاقے کا دورہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن نے جولان کو مقبوضہ علاقے سمجھنے کی پالیسی کو کئی عشرے پہلے ہی ترک کر دیا ہے۔ اس مسئلے میں بائیڈن انتظامیہ کے موقع پر اس وقت سوال اٹھا جب موجودہ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے پہلی بار فروری میں سابق حکومت کے فیصلے پر اپنی وزارت کے پابند ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ فری بیکن نے جب اس مسئلے میں سوال کیا تو امریکی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے کہا کہ یہ علاقہ فی الحال کسی کا نہیں ہے اور علاقے کے بدلتے حالات کے مد نظر اس پر قبضہ بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد وہ تہران کا دورہ کریں گے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی اور ایران کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات بہت خوشگوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد وہ تہران کا دورہ کریں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کی کرونا ویکسین کی تیاری پر رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے خراج تحسین۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج کی ایک بڑی اور اہم خبر یہی ہے کہ تمام تر پابندیوں اور محاصرے کے باوجود ایران کے نوجوان سائنسدانوں نے، ایرانی ماہرین نے بالآخر کرونا ویکسین تیار کر لی اور اس مرحلے پر اسے پہنچا دی کہ خود رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کو ایران برکت نامی ویکسین کا پہلا ڈوز بھی لگوا لیا۔ اور اب آتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ میرا آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین اب عام لوگوں کو دستیاب, اور پہلے مرحلے میں اس سلسلے کے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے اس کا پہلا ڈوز لگوایا. البتہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر کہا کہ ہماری دو شرطی کرونا ویکسین لگوانے کی, ایک تو یہ کہ ہم غیر ملکی ویکسین نہیں لگوائیں گے, اور دوسرے یہ کہ جب ہماری عمر کے لوگ یا 80 سال سے زائد کی عمر کے لوگ کرونا ویکسین لگوا چکیں گے تو اس کے بعد ہم ویکسین لگوائیں گے, اور ایرانی ویکسین لگوائیں گے تاکہ ہم اپنے ماہرین اور نوجوان سائنسدانوں کی کاوشوں, ان کی محنتوں اور ان کی کوششوں کی قدر کر سکیں اور ان کا احترام کر سکیں. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے آج اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر اطلاع دی ہے کہ رپورٹ اس سلسلے میں تیار ہے, پہلے وہ ملاحظہ کیجیے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کرونا ویکسین کی تیاری کو ایرانی ماہرین کا قابل فخر کارنامہ قرار دیتے ہوئے اس عظیم کارنامے کے سائنسی اور علمی نتائج کو تدوین اور عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جمعے کے روز نوجوان ایرانی ماہرین کی تیار کردہ پہلی کرونا ویکسین کوویران برکت کی پہلی ڈوز لگوانے کے بعد اپنے مختصر خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ان تمام افراد کا شکریہ جنہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں, تجربات اور کوششوں سے یہ قابل فخر قومی کارنامہ انجام دیا ہے. آپ نے ویکسین کی تیاری اور نتائج سے متعلق سائنسی دستاویزات اور مقالات کی اشاعت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک طاقتور, تیز اور بروقت ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس عظیم کارنامے سے متعلق سائنسی اسناد اور مقالات کو دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی ویکسین کی پاسداری پر تاکید کی اور فرمایا کہ ضرورت پڑنے پر ایرانی ویکسین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ویکسین کے استعمال میں کوئی حرج نہیں, لیکن ہمیں ایرانی ویکسین کی قدر کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جب اندرون ملک بچاؤ اور علاج کا امکان موجود ہو تو اس سے استفادہ کیوں نہ کیا جائے. واضح رہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایرانی ساختہ کرونا ویکسین کوویران برکت کی پہلی ڈوز لگوائی ہے. ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے بغیر باری کے ویکسین لگوانے سے گریز کرتے ہوئے حکام سے فرمایا تھا کہ میں ایرانی ویکسین کی تیاری کا انتظار کروں گا. اس سے پہلے میڈیکل سائنس اکیڈمی میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے ڈاکٹر علی رضا مرندی نے بھی کہا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کورونا وائرس کے بحران کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ ویکسین لگوانے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تاہم آپ نے اس حوالے سے دو شرطیں رکھی تھیں, ایک یہ کہ باری آنے پر ہی انہیں ویکسین لگایا جائے گا, اور دوسری شرط یہ تھی کہ انہیں ایرانی ویکسین دی جائے گی. قابل ذکر ہے کہ ایران میں اس وقت 80 سال سے زائد عمر کے تقریباً تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے. ایران کے نوجوان سائنسدانوں نے اب تک 3 قسم کی کورونا ویکسین تیار کی ہیں, جن میں سے کوویران برکت کو استعمال کی اجازت گزشتہ دنوں جاری کر دی گئی تھی, جبکہ باقی 2 ویکسین کوف پارس اور پاستور کے انسانی ٹرائل بھی مکمل ہو چکے ہیں اور ان کے ایمرجنسی استعمال کی عنقریب اجازت جاری کر دی جائے گی. امریکہ کی سخت ترین ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے دور میں اسلامی جمہوریہ ایران کورونا ویکسین تیار کرنے والے دنیا کے 6 ممالک میں شامل ہو گیا ہے.
جناظرین اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز مائکرو بایولوجسٹ محترمہ تمکین زہرا صاحبہ, پہلے ان کی خدمت میں چلتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم تمکین زہرا, میری آواز آپ سن رہی ہیں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایران میں ویکسین تیار کی گئی ہے یا کی جا رہی ہیں, جو ہیومن ٹرائل کے بھی مراحل میں ہیں اور بعض دیگر مراحل میں, تو ان پر آپ کی گہری نظر ہے. آج رہبر انقلاب اسلامی نے کو ایران برکت نامی جو ایران کی تیار کردہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ویکسین ہے اس کا پہلا ڈوز لگوایا. اس ویکسین کے بارے میں, اس کی خصوصیات کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا.
جی بالکل, ایران کی بہت بڑی کامیابی, بہت بہت مبارک ان تمام لوگوں کو جو اس پروجیکٹ کا حصہ رہے ہیں یا جنہوں نے اس کے لیے پازیٹیویٹی دکھائی. کوو ایران برکت جو ویکسین ہے اس وقت, یہ ان 3 ویکسین میں شامل ہے جو ہیومن ٹرائلس کے اندر داخل ہوئی ہیں. آل دو اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ, میں ایک ذرا آپ کو بتا دوں تاکہ آسانی ہو اس کی امپورٹینس سمجھنے میں کہ کتنی امپورٹینٹ ویکسین ہے یہ.
جی جی,
اس وقت پوری دنیا میں تقریباً یعنی ان آل اگر ہم WHO کی ویب سائٹ پہ جائیں تو 23 ویکسینز ہیں, یعنی 23 ویکسینز ایسی ہیں جو فیز 3 ہیومن ٹرائلز کے اندر داخل ہو چکی ہیں. تو ان میں سے ایران کی 3 ویکسینز کا داخل ہونا بہت بڑی کامیابی, اور ایران برکت یا کوو ایران برکت اس کا فیز 3 کے بعد کی یہ ٹرائل ہوتی ہے, یعنی فیز 3 کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر ماس پروڈکشن اور پھر ماس پاپولیشن کی ویکسینیشن کا مرحلہ. تو یہ ماشاء اللہ سے اس لیول پر آ چکی ہے کوو ایران برکت. اس کی پراپرٹیز کے اندر سب سے پہلی بات کہ یہ ویکسین جو ہے یہ جس وائرس یعنی اٹینیوٹیڈ یا پھر ڈیڈ وائرس کے اوپر بیس کرتی ہے, تو اس کے جو اسپیسیفسٹی اور امیونٹی کے چانسز ہیں ان کا ریزلٹس کافی اچھا رہا ہے. اور میں نے آج ہی ان کی رپورٹ پڑھی ہے جو انشاءاللہ ایک ریسرچ آرٹیکل کی فارم میں بہت جلد ایک ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پبلش ہونے جا رہی ہے. اس کے اکارڈنگ اس کی جو ایفیکیسی ریٹ ہے وہ 93.5% ہے. یہ ایک بہت زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں ایفیکیسی ریٹ کاؤنٹ ہوتا ہے ویکسینیشن کی ورلڈ کے اندر. اور جہاں تک امام خامنائی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویکسین ایرانی ویکسین کے لیے پریفر کیا, تو یہی ایران کی کامیابی کہ اس کے سپریم لیڈر ماشاء اللہ سے اپنے لوگوں پہ بلیو کرنے والے, اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرنے والے لیڈر. اور ان سے ریلیٹڈ میں ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ اب ایران ان 6 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو ہیومن ٹرائل فیز 3 ٹرائل کے بعد ماس پروڈکشن میں داخل ہو گئے ہیں.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. رہبر انقلاب اسلامی نے آج ایران اور ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ویکسین جس کو کوو ایران برکت کا نام دیا گیا ہے اس کا پہلا ڈوز لگوایا, اور بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں غیر ملکی ویکسین نہیں لگواؤں گا, ہمارے جو نوجوان اور جوان سائنسداں ہیں ہم ان کی کاوشوں کی پاسداری یا یوں کہا جائے کہ احترام اور ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ تیار کر لیں تو ہم وہ ویکسین لگوائیں گے. آج ظاہر ہے کہ یہ ہیومن ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہوئی اور اسے عبور کر چکی ہے ایک ایران برکت اور رہبر انقلاب اسلامی. ایران میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور ملینز افراد لگوا چکے ہیں, لیکن یہ جب عوام کو دستیاب ہوئی ہے یہ ویکسین تو اس میں رہبر انقلاب اسلامی نے ظاہر ہے کہ اپنی آمادگی کا اعلان کیا, اور جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایرانی ویکسین لگواؤں گا انہوں نے لگوایا. تو یہ جو رہبر انقلاب اسلامی نے یہ جو ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ویکسین یوں کہا جائے کہ عوام کو لگائی جانے والی مہم کے پہلے مرحلے میں لگوائی, اس سے کیا پیغام جاتا ہے ایرانی عوام کو, کیا توثیق کرنا یا اطمینان دلانا؟
میں سمجھتا ہوں کہ کئی پیغامات اس کے اندر, میں اگر اس کو تھوڑا سا تجزیہ کروں تو مجھے اس کے اندر سیاسی, سماجی, اخلاقی, حتی اقتصادی پیغام محسوس ہوتے ہیں کہ رہبر کا یہ اقدام اس کو صرف ایک پہلو سے نہیں تجزیہ کیا جا سکتا, اس پہ اور بھی, یعنی یہ چار چیزیں تو میں نے عرض کی ہیں, اس سے اگر آپ مزید دیکھیں اور اس کو عالمی تناظر میں دیکھیں اور عالمی لیڈرشپ کے جو رویے ہیں ہمارے یہاں دنیا میں اگر اس تناظر میں دیکھیں تو اس وقت ہماری تیسری دنیا ہو یا مسلم امہ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ تو ہمارے لیڈروں کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو وہ یورپ پہنچے ہوتے ہیں, اور ذرا سی ان کو تکلیف ہو تو وہ کبھی بھی اپنے ماہرین پہ, اپنے ملک کے حتیٰ وہ بھی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے, اور معمولی سے علاج کے لیے بھی وہ حکومتوں کے خرچ پہ, یعنی ذاتی خرچ پہ ہو تب بھی ہے نا, ایک غلطی پہ غلطی, یعنی حکومتوں کے خرچ پہ وہ کہیں پہ یورپ میں اور کہیں امریکہ میں اور کہاں پہ علاج کرتے نظر آتے ہیں. ایک بہت بڑا اخلاقی پیغام اس لیڈرشپ کے لیے بھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سارے پیغامات ہیں, یہ کہ ہے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کوئی اور جنس سے بنے ہوئے ہیں, آپ کی شخصیت یا آپ کچھ لیڈر بننے کے بعد آپ کچھ اور ہیں, آپ کا علاج جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں ہو سکتا, آپ صرف جو ہے یورپ میں امریکہ میں جا کے. رہبر معظم بنیادی طور پہ یہ ایک پیغام دیا, ایک پیغام جو سے میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی قوم پہ اعتماد, خود کفالت کی طرف جانا اور اپنے آپ کو رسک میں بھی ڈالنا, یعنی اس میں آپ اس زاویے سے بھی دیکھیں نا کہ کرونا کی وبا اور کس انداز سے اس کے اندر ویریئنٹس ہیں, مختلف بدل رہے ہیں, آج یہ ہے کل وہ ہے, اعتماد کرنا مشکل ہے, یعنی وہ جو دنیا کے ریکمینڈڈ ادارے ہیں جو ویکسین تیار کرنے میں اس وقت پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ سمجھے جاتے ہیں, ان پہ بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے, اور اس کے عنوان سے بھی سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے. ایران کے اندر خود ان تمام تر پابندیوں کے باوجود ان مشکلات کے باوجود ایرانی سائنٹسٹ نے ایک ویکسین تیار کی اور اس کا رسک ہے. میں یعنی میں ایک عام فرد کے عنوان سے ایک لے مین کے عنوان سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے خود خوف آتا ہے کہ میرے اگر رہبر سے ایک تعلق ہے ایک لیڈرشپ کا ان سے مجھے عقیدت ہے تو مجھے خود خوف ہے کہ ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے اس مسئلے میں. لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے رسک لیا اور رسک لیتے ہوئے ساتھ اعلان بھی کیا کہ میں جان بوجھ کے منتظر تھا. اب دیکھیں میرے جیسا بندہ
بھی اگر اس کو رسک کہیں گے یا اطمینان کریں گے اپنے سائنسدانوں پر,
میں اس کو محاورتاً رسک کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے رسک لیا لیکن اس رسک کے پیچھے جو اطمینان ہے اور اعتماد ہے اور جس انداز پر انہوں نے ویٹ کیا نا, مثلاً میرے جیسا ایک لے مین بھی اگر چاہتا اور اگر میں چاہوں تو اس وقت دنیا کی بہترین ویکسین منگوا سکتا ہوں. ایک عام آدمی ہوں میں اگر منگوا سکتا ہوں اور اپنے لیے میں وہ استعمال کر سکتا ہوں. اور ایک قوم کے رہبر ہیں کہ جن پہ لوگ جانے نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں, کیا وہ نہیں لے سکتے تھے؟ کہیں سے کوئی ویکسین نہیں لا سکتے تھے؟ یا پھر اور دوسرے مرحلے میں انہوں نے حتیٰ اس باری کا بھی انتظار کیا کہ جیسے پوری قوم کے اندر جب اس ایج گروپ کی باری آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تیار ہوں, آپ مجھے جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. یعنی اتنی باریک بینی سے انہوں نے چیزوں کو محسوس کیا کہ یہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے پیغام جائے. یعنی ایک تو ان سائنٹسٹ, آج ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے اردو میں سیروں خون بڑھ جانا, یعنی آج ان سائنٹسٹ کے کیا سیروں خون نہیں بڑھا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کا رہبر دنیا کی, ابھی بقول ہماری جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ دنیا کی 23-24 اتنی ٹاپ کی ایک ویکسین تیار ہیں لیکن رہبر نے انتخاب کیا اپنی ویکسین کا, اور اس پہ ان ڈاکٹروں کو کتنا ان جو
حوصلہ کتنا
بلند ہوگا کیونکہ میرے قائد نے میرے رہبر نے میری چیز کو پسند کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے ان طاقتوں کے لیے. میں اقتصادی نقطہ نگاہ سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے اس دور میں انہوں نے ویکسین دینے میں بھی اور ویکسین کی ٹیکنالوجی یا ویکسین کے بارے میں ابتدائی انفارمیشن دینے کے بارے میں بھی جو تعصب برتا ہے وہ بھی رہبر انقلاب نے اس کا جواب دیا کہ ہم انتظار کر لیں گے لیکن تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, گدائی نہیں کریں گے, مانگیں گے نہیں. تو بہت سارے پیغامات ہیں یہ, تو اس کو جتنا آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں اس کو بڑھایا جائے.
بہت شکریہ. ایک ہفتے کے اندر اندر ایرانی سائنسدانوں نے دو, البتہ ایرانی سائنسداں اور عوام دونوں نے مل کے دو عظیم کارنامے رقم کیے. 18 جون کو اپنی سیاسی بصیرت, شعور اور آگہی کا ثبوت دیا, اور آج جس طریقے سے دنیا نے دیکھا ایران کے نوجوان اور جوان سائنسدانوں نے کس طرح سے اپنی کامیابی اور ترقی کا ڈنکا بجایا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسیزی اور دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, گناہ کا ترک کر دینا توبہ کے طلب کرنے سے زیادہ آسان ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے کا بہترین طریقہ گناہوں کا نہ کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص گناہوں سے آلودہ نہ ہو اور اپنے نفس کی ذاتی پاکیزگی و صفا پر باقی رہے تو یہ اس شخص سے افضل ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. جس شخص نے گناہ کا مزہ نہیں چکھا اور اس کی عادت نہیں ڈالی, یہ اس شخص کی بنسبت جو گناہوں میں آلودہ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ گناہوں کو ترک کر دے, تو وہ بہت آسانی سے اور بہتر طریقے سے گناہوں سے چشم پوشی کر سکتا ہے. لیکن جو انسان گناہوں سے آلودہ ہو جائیں, انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنے کا راستہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا, بلکہ پروردگار عالم نے گناہگاروں کے لیے توبہ کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور توبہ کر کے اپنے نفس کو گناہوں کی گندگیوں اور پلیدیوں سے صاف کر لیں. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہہ دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, کیونکہ خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب مومن بندے تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دو کہ تم پر سلام ہو, خدا نے اپنے اوپر رحمت اور مہربانی لازم قرار دے دی ہے. تم میں سے جس نے جہالت کی وجہ سے برے کام انجام دیے ہیں وہ توبہ کر لے اور خدا کی طرف پلٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں, تو یقیناً خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گناہگاروں کے لیے توبہ کرنے سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جو شخص خدا، پیغمبر، قیامت، ثواب و عقاب، حساب و کتاب، بہشت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہو، وہ توبہ کے ضروری اور فوری ہونے میں شک و تردید نہیں کر سکتا۔ ہم جو اپنے نفس سے باخبر اور اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، تو پھر توبہ کرنے سے کیوں غفلت کریں؟ کیا ہم قیامت اور حساب اور کتاب اور دوزخ کے عذاب کا یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہم اللہ کے اس وعدے میں کہ گناہگاروں کو جہنم کی سزا دوں گا شک و تردید رکھتے ہیں؟ انسان کا نفس گناہ کے ذریعے تاریک و سیاہ اور پلید ہو جاتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل حیوان کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ پس کس طرح جرأت رکھتے ہیں کہ اس طرح کے نفس کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے اور بہشت میں خدا کے اولیاء کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ہم گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے صراط مستقیم کو چھوڑ اور حیوانیت کی وادی میں گر چکے ہیں، خدا سے دور اور شیطان کے نزدیک ہو چکے ہیں، اور پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ آخرت میں سعادت مند اور نجات یافتہ ہوں گے اور بہشت میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ کتنی لغ اور بیجا توقع ہے۔ لہٰذا وہ گناہگار جو اپنی سعادت کی فکر رکھتا ہے، اس کے لیے سوائے توبہ اور خدا کی طرف پلٹ جانے کے کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ جیسے زہر کھلایا ہوا انسان جو اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہے، کسی بھی وقت زہر کے نکالے جانے اور اس کے علاج میں تاخیر اور تردید کو جائز قرار نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے دیر کی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کے لیے گناہ ہر زہر سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر عام زہر انسان کی دنیاوی چند روزہ زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، تو گناہ انسان کو ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور انسان کی اخروی سعادت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر زہر انسان کو دنیا سے جدا کر دیتا ہے، تو گناہ انسان کو خدا سے دور اور اللہ سے قرب اور لقا کے فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ہر ایک چیز سے بہتر توبہ ہے، کیونکہ ہماری معنوی سعادت اور زندگی اسی سے وابستہ ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شجاع عباس صاحب، قصبہ ہلور، سدھارتھ نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سن کر دل خوش ہو گیا، خصوصاً عشر فجر کی مناسبت سے پیش آنے والے تمام پروگرام سن کر دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ ان پروگراموں میں انقلابی اور اسلامی ترانوں نے چار چاند لگا دیا۔ اس پیشکش پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ انقلاب کے دشمنوں کو روح سیاہ کرے اور آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم شجاع عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دادا جناب علی زین العابدین علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تو ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے جو ان سے ناواقف ہوتے اور اپنی ذات گرامی کے لیے ان سے یہ وعدہ لیتے کہ وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح کام کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ ایک ناواقف گروہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کام میں شریک کیے ہوئے رکھا۔ یہ سن کر تمام ساتھی آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگے اور معذرت کر کے کہنے لگے، فرزند رسول، خدا را آپ ہمیں معاف کریں، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، ورنہ ہم آپ کو کسی کام کے لیے زحمت نہ دیتے۔ امام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، میں اسی لیے تو سفر کے لیے ناواقف لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر جتنا کام کرنا ہے اتنا کر سکوں۔ میں دوران سفر ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے ساتھیوں پر بوجھ بنوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ ہیں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 تیر 15 ذی قعدہ اور 26 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ ذی قعدہ سن 500 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان لغت شناس اور دانشور ابن فاخر کی بغداد میں وفات ہوئی۔ انہوں نے جوانی میں مکے اور یمن کا متعدد بار سفر کیا اور اس زمانے کے علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن فاخر کو علم لغت و حدیث میں ید طولا حاصل تھا۔ ابن فاخر کی نثر مشکل اور ثنائے لفظی سے بھری پڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی بلیغ بھی ہے۔ اہل علم افراد کے درمیان ان کا بڑا احترام تھا۔ ابن فاخر کی تالیفات میں جواب مسائل کتاب قابل ذکر ہے۔ چھبیس جون سن 1781 کو اردو کے معروف شاعر مرزا محمد رفیع سودا نے وفات پائی۔ مرزا سودا کے والد کابل سے ہجرت کر کے دہلی آئے تھے، اور یہیں مرزا سودا سن 1713 میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر سے ہی ان کو شاعری سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے بہت جلد شاعری میں کمال حاصل کر لیا۔ دہلی کے حالات سے مجبور ہو کر ترک وطن کیا اور فخر آباد پہنچے۔ اس کے بعد 1772 میں فیض آباد پہنچ کر شجاع الدولہ سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر وہیں گزاری۔ مرزا سودا زندہ دل انسان تھے، وہ قصیدہ گوئی پر قدرت رکھتے تھے، اور قصیدہ گوئی میں ان کو بڑا اہم مرتبہ حاصل ہے۔ البتہ انہوں نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ چھبیس جون 1927 کو پہلی مرتبہ بولتی فلم ریلیز ہوئی۔ جب سے فلم بینی کا رواج ہوا، اس وقت سے ہی متعلقہ افراد اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسی فلم بنائی جائے جس میں حرکات اور آواز دونوں بیک وقت فلم بین کو محسوس کریں۔ 1926 میں ایسی بہت سی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں موسیقی اور مختلف قسم کے صوتی ایفیکٹس موجود تھے، جنہیں بے حد پسند کیا گیا، اور بالآخر فلمی صنعت سے وابستہ ماہرین اداکاروں کی آواز کو فلم میں شامل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پہلی بولتی فلم کا نام جاز سنگر تھا۔ چھبیس جون 1945 کو سان فرانسسکو کے نام سے موسوم عالمی کانفرنس اقوام متحدہ کے منشور کی منظوری کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس میں دوسری جنگ عظیم میں شریک 50 اتحادی ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ کانفرنس کی تشکیل کا بنیادی مقصد اقوام عالم کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور مستقبل میں جنگ کی روک تھام کرنا تھا۔ تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے کو اپنے مقاصد میں ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں بڑی طاقتوں کے مفادات کا پورا پورا خیال رکھا گیا اور سلامتی کونسل کے رکن 5 ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ یہ 5 ممالک امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین ویٹو کا استعمال کر کے سلامتی کونسل کے فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو محض مشاورتی درجہ حاصل ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ پانچ تیر سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے بلند پایا عالم دین آیت اللہ مدنی کاشانی نے 93 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ابتدائی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قم چلے گئے اور آیت اللہ حائری یزدی جیسے عظیم اساتذہ کے درس سے مستفید ہوئے۔ آیت اللہ مدنی کاشانی دینی طالب علموں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سماجی ذمہ داریوں سے غافل نہ رہے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ آیت اللہ مدنی کی متعدد تصانیف میں فرائض المقلدین اور کشف الحقائق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس جون سن 1997 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 26 جون کو تشدد کا شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن قرار دیا تاکہ دنیا سے تشدد کا غیر انسانی عمل ختم ہو سکے۔ تشدد اور ایذا رسانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن امید تھی کہ موجودہ دور میں اور انسانی حقوق کے متعدد مسودے پاس ہونے کے بعد اس طرح کا عمل بھی رک جائے گا۔ تاہم بعض ممالک میں اب بھی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ جو خود کو انسانی حقوق کا دفاع کرنے والا اور تشدد مخالف گردانتا ہے، دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مخالفین کو تشدد اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت بھی، جس کو مغرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے، فلسطینی قیدیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو تشدد اور ایذا رسانی کا نشانہ بناتی ہیں۔ علاوہ ازیں امریکہ سے وابستہ بعض حکومتیں بھی مغرب کی طرف سے ٹھوس اقدام کیے بغیر مخالفین پر تشدد کرتی ہیں۔ دریاسنا انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر امریکی اور دیگر مغربی حکومتوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تنظیمیں بعض ممالک میں روا رکھے جانے والے تشدد کے خلاف ٹھوس اقدام اور واضح اظہار خیال کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین اللهم انت الواحد الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.